نماز کیونکہ مجمع کی اکثر اتنا جانا بچ جانا مسئلہ ہے کہ نماز کے ابتدائی مسائل آپ میں سے اکثر کو بچوں جیسے مسائل محسوس ہو رہے ہوں گے، لیکن جب بات مکمل طور پہ کی جاتی ہے تو ان مسائل کو دہرائے بغیر اور کوئی راستہ اور کوئی چارہ نظر نہیں آتا۔ تو ابتدا یہاں سے ہوئی کہ واجب نمازوں کی تعداد اسلام میں 6 ہے اور سنت یا مستحب نمازوں کی کوئی تعداد نہیں۔ تو پھر بیان کر لینے کے بعد جو واجب نمازیں ہیں، پھر تذکرہ شروع ہوا نماز یومیہ کا۔ یہ وہ 5 نمازیں ہیں جو عام دنوں میں 17 رکعت اور جمعے کے دن 15 رکعت ہو جاتی ہیں اگر ظہر کے بدلے نماز جمعہ کو پڑھا جائے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں یا آئندہ کے بعد والے درس میں، بہرحال انہی 2-3 آنے والے درس میں سے کسی ایک میں، تقریر والے حصے میں ہمارا موضوع یہی مسئلہ ہوگا کہ جب قرآن کریم میں نماز جمعہ کے سلسلے میں واضح آیت آ گئی تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے مجتہدین کی اکثریت نماز جمعہ کو اس دور میں ساقط سمجھتی ہے۔ اگرچہ درس میں آنے والوں کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک عوامی قسم کا اعتراض ہے، تو انشاءاللہ اس کی تفصیل اسی مہینے یعنی اسی ماہ ربیع الثانی میں کسی موقع پر بیان کی جائے گی۔ خیر، تو 17 رکعت واجب نماز یہ یومیہ نماز ہے، اور حدیث کے مطابق یومیہ نماز کے ڈبل روزانہ کے نوافل ہیں۔ تو 17 رکعت یومیہ ہے تو سنت نماز 34 رکعت ہو گئی، اور 17 اور 34 ملا کے یہ 50-51 رکعت کا عدد ہمارے سامنے آیا۔ یہ واضح کر دیا جائے کہ بعض حدیثوں میں ایک دن کی واجب اور سنت نمازوں کی تعداد 51 رکعت بیان کی گئی ہے اور بعض حدیثوں میں 50 رکعت، چنانچہ اس ایک رکعت پہ اختلاف ہوتا ہے کہ وہ کون سی ایک رکعت جس کے بارے میں یہ بحث ہے کہ کیا وہ یومیہ کی سنت میں شامل ہے کہ شامل نہیں۔ یہ مسئلہ تو بیان ہو گیا کہ اسلام میں ہر موقع پر اور ہر وقت پر نماز مستحب، لیکن 24 گھنٹے کے لیے جو اسلام نے واجب اور مستحب نماز کو ملا کر ہمارے سامنے ایک نماز کا نظام قائم کیا، بعض حدیثوں میں ہے کہ یہ 51 رکعت ہے، اور یہ وہی حدیثیں ہیں جو بہت مشہور ہیں، خصوصیت کے ساتھ وہ حدیث جس میں مومن کی 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی دن اور رات کی 51 رکعت کو قرار دیا گیا۔ لیکن اردو میں آج کل عربی اور فارسی کتابوں کے ترجمے زیادہ ہونے کی بنا پر کچھ ایسی حدیثیں بھی سامنے آ جاتی ہیں جو اتنی مشہور نہیں، اس لیے کبھی کبھار حوالہ دینا پڑتا کہ کوئی نیا مسئلہ بیان نہیں ہوا ہے، یہ پہلے سے زیر بحث آ رہا۔ جس میں ایک مسئلہ یہ بھی کہ اس کے 51 رکعت والی حدیثوں کے مقابلے میں بعض روایتوں دن اور رات کے واجب اور سنت ملا کے 50 رکعت بیان کیے گئے. اب جو واجب ہے وہ تو 17 رکعت, اس میں تو اجماع ہے, وہ تو ضروریات دین میں شامل ہے. سنت نمازوں میں بحث ہوتی ہے کہ وہ کون سی ایک رکعت نماز ہے جسے اس گنتی سے نکالا جا سکتا ہے. گزشتہ تقریب اتنا تو واضح ہو گیا ہوگا کہ نماز عشاء کے بعد کا جو نافلہ ہے اس کے مسائل باقی تمام نافلہ نمازوں سے ہٹ کر بس یہی وہ ایک رکعت نماز ہے جس کے بارے میں یہ اختلاف چلا آ رہا کہ کیا یہ نافلہ میں شامل ہے یا شامل نہیں. 50 اور 51, کیونکہ یہ کوئی پریکٹیکل یا عملی مسئلہ نہیں ہے اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. یہ اشارے بھی آج سے 16 سال پہلے نہیں ہوتے, آج کل اس لیے کر دینا پڑتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ نئی نئی کتابوں کے ترجمے بعض اوقات آدمی کو کنفیوز کر دیتے ہیں. خیر اصل موضوع پہ واپس آتے ہیں کہ ویسے تو سنت نمازوں کی کوئی حد ہی نہیں, لیکن روزانہ کے لیے اسلام نے 34 رکعت سنت نماز قرار دی. اس کی بھی فہرست آپ سن چکے ہیں اس بحث کے ساتھ کہ نماز عشاء کے بعد جو سنت پڑھی جاتی ہے اس کا کیا مسئلہ ہے. الگ ہو سکتا اب یہ تو گویا گزشتہ تقریر کے مسائل کا خلاصہ. اب اس کے بعد ان واجب اور سنت نمازوں کا طریقہ کار, اس کو کس طرح پڑھا جاتا, اس کے واجبات کیا ہیں, اس کی شرائط کیا ہیں, اس کے مبتلات کیا ہیں, اس کی تفصیلات کیا ہیں, یہ مسئلہ شروع ہونا چاہیے. مگر اس سے پہلے ایک عام طریقہ کار جو ہمارے مجتہدین کا رہا ہے اس کی پابندی کرتے ہوئے کہ نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ کم و بیش ایک, چاہے کوئی واجب نماز ہو چاہے کوئی سنت نماز ہو. نماز جنازہ کا طریقہ ذرا مختلف, نماز آیات کا طریقہ ذرا مختلف, لیکن تقریباً ایک ہی قسم کا طریقہ کار ہوتا ہے واجب اور سنت نماز کا. البتہ یہ مسئلہ گزشتہ تقریر میں آ گیا کہ سنت نماز کبھی بھی 2 رکعت سے نہ کم ہوتی ہے نہ زیادہ. جتنی بھی سنت نمازیں آپ کو اسلام میں ملیں گی وہ سب 2-2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہیں. صرف ایک سنت نماز ایسی جو 4 رکعت ہے اور ایک ایسی ہے جو 1 رکعت ہے. بار بار ان چیزوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن چونکہ تقریر سننے والوں میں کچھ لوگ جاگ کے تقریر سنتے ہیں اور کچھ اتنا زیادہ جاگے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہر جملے میں انہیں کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ڈھونڈنا ہوتا جو بقول ان کے کسی نئے آدمی کو کنفیوز نہ کرو, تو صرف ایک نماز ایسی ہے اسلام میں جو 1 رکعت ہے سنت, اور ایک نماز ایسی ہے جو 4 رکعت ہے. باقی ہر سنت نماز 2-2 رکعت ہوگی, چاہے کتابوں میں اس کی تفصیل نہ ہو. یعنی کتاب ہم نے کھولی, لکھا ہے کہ نافل عصر 8 رکعت پڑی. اب 8 رکعت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پوری 8 رکعت مسلسل پڑھی جائے. 8 رکعت لکھا ہو کہ 16 رکعت لکھا ہو کہ 20 رکعت لکھا ہو, جیسے نماز جمعہ لکھا ہے کہ جمعے کے نافلہ 20 رکعت. اب بار بار علماء اس کی تفصیل نہیں بتائیں گے, وہ شروع میں اس دفعہ آ گئے کہ 20 رکعت ہو کہ 16 ہو کہ 8 ہو کہ 10 ہو کہ 5 ہو, خیر نہیں 4 ہو, جو بھی تعداد لکھی گئی نماز اعرابی اور نماز وتر کو چھوڑ, اگر جتنا بھی لکھا گیا ہو یہ خود بخود طے شدہ بات کہ یہ ساری نمازیں 2-2 رکعت کر کے پڑھی جائیں. 8 رکعت لکھی گئی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ 2-2 رکعت کر کے ہمیں 4 نمازیں پڑھنا, چاہے وہاں پہ اس کی تشریح نہ ہو. جمعے کی نماز 20 رکعت لکھی گئی نافلہ, تو اس کا مطلب یہی کہ 2-2 کر کے 10 الگ نمازیں ہم کو پڑھنا, ایک نماز وتر کو چھوڑ کر ایک نماز اعرابی کو چھوڑ کر. نماز اعرابی کا بیان آگے آئے گا. نماز وتر یہ وہی نماز ہے جو نماز شب کی آخری رکعت ہوگی, اور یہاں بھی بہت ڈرتے ڈرتے مسئلہ بتا دوں, اس لیے کہ آج کل نماز شب پر لٹریچر بہت زیادہ چھاپا جا رہا ہے. ایک ایسی اہم نماز ہے کہ علماء اس پہ تقریر بھی کر رہے ہیں اور بعض دیندار نوجوان اسے پمفلٹ کی صورت میں بھی شائع کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی پمفلٹ میں شائع کرنے والے نے یہ حدیث بھی شائع کر دی, اس لیے اس کو بتا کہ نماز شب 11 رکعت اور 2 رکعت کر کے 5 دفعہ پڑھا جاتا ہے, اس کی تفصیل بعد میں آ رہی ہے, یہ تفصیل نہیں بتا رہا ہوں. اور آخری 1 رکعت بچتی, جب 2 رکعت کر کے پڑھیں گے تو 11 رکعت میں لامحال آخری رکعت اکیلی بچے گی, اور وہی ہمارے یہاں طریقہ تھا. لیکن بہت سارے مراجع کا یہ نظریہ کہ نماز شب بھی وہ نماز ہے جو اس اصول سے مستثنا ہے. کون سا اصول؟ کہ ہر سنت نماز 2 رکعت, صرف 1 سنتی نماز 4 رکعت قرار دی گئی ہے. 4 کا مطلب پوری 4 رکعتیں اکٹھا پڑے, اور 1 سنت نماز 1 رکعت قرار دی گئی. لیکن بعض علماء کا یہ نظریہ, اور بعض کا مطلب کوئی 2-4 نہیں کثیر تعداد, کہ نماز شب میں بھی یہ سہولت مل جاتی, بلکہ بعض کے نزدیک ضروری کہ نماز شب میں جو 1 رکعت ہے نماز وتر, یہ فتوے کی بات ہے, آپ کے عمل کا مسئلہ نہیں, اس لیے کہ آپ تو آج کے مرضی کی بات مانیں گے. لیکن ایک بڑی تعداد علماء کی گزری ہے جن کے خیال میں نماز شفا اور نماز وتر ملا کے پڑھی جاتی ہے, یعنی نماز شب 2-2 رکعت کر کے 4 نمازیں ہیں جو 8 رکعت, اور پھر اکٹھا 3 رکعت, بالکل نماز مغرب کی طرح نماز شفا اور نماز وتر کو ملا کے پڑھنا بہت سے علماء کے نزدیک یہ لازم. لیکن جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہمارے موجودہ تقریباً سارے مراجع اس بات کے قائل ہیں کہ نماز وتر 3 رکعت نہیں ہے بلکہ صرف 1 رکعت ہے. البتہ محروم آغائے خوئی کے نزدیک اختیار کا مسئلہ تھا, آپ کی مرضی تھی, آپ چاہتے تو نماز شفا نماز وتر کو 1-3 رکعت کی نماز بنا کے بھی پڑھ سکتے, اور چاہتے تو وہی اسی طریقے سے پڑھتے جیسے آپ پڑھتے آ رہے ہیں, 2 رکعت نماز شفا الگ, 1 رکعت نماز وتر الگ, اور یہی بہتر, ثواب بھی اسی میں ہے, فضیلت بھی اسی میں ہے, احتیاط بھی اسی میں. لیکن بہرحال موجودہ مجتہدین میں سے آغائے خوئی کے نزدیک ان دونوں کو اکٹھا ملا دینا اور مثل نماز مغرب 3 رکعتی نماز بنا کے پڑھنا بھی چاہیے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ مسئلہ موجودہ مراجع میں سے تو آغائے خوئی نے اس کو چھیڑا, لیکن گزشتہ مراجع میں خاصی کثیر تعداد آپ کو نظر آئی. خیر, سنتی نماز 2-2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے, صرف 2 نمازوں کے بارے میں یہ بحث ہے کہ ان کی رکعتیں کتنی ہیں, 1 نماز وتر 1 نماز اعراب. اچھا, اب یہ تو اپنی جگہ ایک مسئلہ مکمل, اس کے بعد اس کے فوراً بعد جو بحث چھڑتی ہے فقہی کتابوں میں وہ یہ کہ اگر کہ سنتی اور واجب نماز کا طریقہ تقریباً ایک جیسا ہوتا, یعنی سنتی نماز کو کہ 2 رکعت ہوتی ہے تو نماز فجر کی طرح سے اس کو پڑھنا, لیکن بس بہت ہی نمایاں فرق ہیں واجب اور سنتی نماز کے طریقے, اور مزید 2 اور فرق بھی اس فہرست میں شامل کیے جا سکتے ہیں. واجب اور سنتی نماز کے طریقہ کار کا فرق بنیادی طور پہ 10 مسئلے ہیں, جس میں سنتی نماز کا حکم واجب نماز سے مختلف ہے, اور پھر 10 کے بعد 2 اور پر بھی بحث ہوتی. تو ایک مرتبہ, کیونکہ اب جو ہمارے درس کا موضوع بنے گا نماز کا طریقہ کار, تو پہلے یہ وہ 10 چیزیں آ جائیں, کیونکہ دوران مسائل تو سنت اور واجب کا الگ الگ طریقہ نہیں بتایا جائے گا نہ ہی بتایا جاتا. پہلا فرق جو بہت ہی مشہور ہو گیا ہے آج کل, کہ واجب نماز کے لیے ضروری کہ آپ کا جسم حالت نماز میں ٹھہرا رہے, ہلتے ہوئے اگر کوئی واجب نماز پڑھی گئی تو وہ نماز باطل ہے اور غلط. یہ مسئلہ ہے حالت اختیار کا, جان بوجھ کر بھول کے عالم میں کوئی ہلتے ہوئے نماز پڑھ لے, یا اگر کوئی شرعی مجبوری آ جائے, ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے, ریل میں سفر کر رہا, مجبوری کی بات تو دوسری, اس میں تو واجب نماز کا طریقہ بھی بدل سکتا, لیکن فی الحال امر اختیار, کوئی مجبوری نہیں تھی, بھول بھی نہیں ہے, پھر بھی اگر کسی نے واجب نماز اس طرح پڑھی کہ اس کا جسم ہل رہا ہے تو وہ نماز باطل. ہر سنتی نماز ہلتے ہوئے پڑھی جا سکتی ہے. البتہ اگر کسی جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو سنتی نماز میں بھی جسم کا ٹھہرا رہنا لازم ہے. لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ کہ سنتی نماز چلتے پھرتے بھی انجام دی جا سکتی ہے, سواری میں بھی انجام دی جا سکتی ہے, پیدل اگر آپ چل رہے ہیں تب بھی سنتی نماز پڑھ سکتے ہیں. ہاں وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وضو ہونا چاہیے اور کسی سے بات چیت نہیں کرنا, لیکن قبلہ نہ ہو, رکوع و سجود نہ ہو, باقی چلائے پوری نہ ہو, کوئی بات نہیں, حالت اختیار ہے, مجبوری کی بات نہیں. اب مثلاً اگر آپ ریل کا سفر کرنا پڑ رہا, اگرچہ ریل کے سفر میں تو واجب نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے کیونکہ اپنے جسم کو ٹھہرانا ممکن ہے, لیکن فرض کیجیے کہ ایسی ریل ہے جو بہت زیادہ ہل رہی ہے تو وہاں پہ آپ واجب نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ یقین نہ ہو کہ فضا ہونے تک یہ گاڑی چلتی رہے گی. اگر فضا ہے کہ یہ گاڑی دو گھنٹے کے بعد رکنے والی, چھوڑ دو وقت فضیلت, اول وقت میں نماز نہ پڑھے, اس وقت تک انتظار کرے جب تک گاڑی کہیں جا کے رکے نہیں, کیونکہ صحیح نماز پڑھنا چاہے دیر سے یہ واجب ہے اس غلط نماز سے جو اول وقت میں ہو جائے. لیکن سنتی نماز میں ایسی کوئی پابندی نہیں, اور یہ مسئلہ اتنا زیادہ نماز شب کے حوالے سے پڑھا گیا کہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, البتہ آگے چل کے کسی موقع سے تفصیل آئے. خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا جس کی روزانہ کی ڈیوٹی ایسی ہے کہ اس کو 40 منٹ, 20 منٹ, 15 منٹ گاڑی میں بیٹھنا پڑتے ہیں, چاہے بس ہو چاہے اپنی گاڑی, کوئی بھی حالت میں چلتے نماز پڑھتا ہے, اور جو نماز اس کا دل چاہے, حتیٰ یہ کہ جو نماز شب اس نے رات کو اس لیے نہیں پڑھی تھی کہ وہ اٹھنا نہیں چاہتا, تو نماز شب کی بھی تو قضا تو ہے اسلام. صبح 8 بجے, 8:30, 9 بجے دفتر یا اسکول یا کارخانے یا دکان میں جاتے ہوئے پڑھی جا سکتی, اور اسی طریقے سے اگر کسی کو پیدل چلنا کوئی کام ہے, یہاں سے مثلا بولتا مارکیٹ کا اس عرصے میں آرام سے 2 رکعت نماز پڑھی جا سکتی, اور شرط یہ ہے کہ بات چیت نہیں ہونا چاہیے, قبلہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, رکوع اور سجود نہیں ہو تو مسئلہ نمبر 2 میں آ رہا ہے, ٹینشو وینشو ہوتا رہا راستے میں تو نماز یقیناً غلط ہو جائے گی, چاہے وہ سنتی نماز ہی کیوں نہ ہو. لیکن اگر مارکیٹ میں جا رہے ہیں جہاں کا راستہ 5 منٹ کا, وضو کر کے نکلیے, چلتے بھی رہیے, نماز بھی پڑھتے رہیے, سنت حالت اختیار میں کوئی حرج نہیں. فرق نمبر 2 وہ یہی اسی سے متعلق کہ ہر واجب نماز حتی الامکان رکوع اور سجود صحیح طریقے سے انجام دینا, چاہے پہلے مسئلے میں آپ کو معافی مل جائے, آپ فرض کیجیے مجبور ہیں ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے میں جہاں آپ کا جسم ہل رہا, وہ مجبوری, سجدہ آپ کو صحیح کرنا پڑے, رکوع آپ کو صحیح کرنا پڑے, اور صحیح کا مطلب جتنا ہو سکے, پورا نہیں جھٹ سکے تو جہاں تک ہو سکے. تو واجب نماز کے اندر چاہے مجبوری کا عالم ہو چاہے عام عالم, رکوع اور سجود آپ کو صحیح طور پہ انجام دینا ہے. ہاں بالکل مجبوری ہو دوسری بات, سنت نماز میں حالت اختیار میں بھی جب آپ چلتے پھرتے نماز پڑھ رہے ہیں تو رکوع اور سجود آپ چھوڑ دیں, فقط سر کے ذرا سے اشارے سے رکوع کریں اور ذرا زیادہ اشارے سے سجدہ کریں, یعنی جب رکوع کا موقع آئے سر کو تھوڑا جھکا دیں, سجدے کا موقع آئے سر زیادہ جھکا دیں. اور یہ حالت اختیار میں, حالت اختیار کا مطلب یہ کہ آپ کے جسم میں کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے کہ آپ سجدے میں نہ جا سکتے, پھر چلتے پھرتے یا سواری میں بیٹھ کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ سنت نماز کے رکوع اور سجود فقط اشاروں میں انجام دیں. فرق نمبر 3, یہ تیسرا فرق بھی بہت مشہور ہے, میں نے شروع درس میں ہی معذرت کر لی کہ یہ سارے مسائل جو لوگ نمازیں پڑھتے آ رہے ہیں ان کو سنے ہوئے لگے گی, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سیریز میں آگے چل کر کوئی نئی بات آ جائے یا کوئی بھولی ہوئی بات یاد ہو آ جائے. فرق نمبر 3, واجب نماز ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھی جائے, انتہائی مجبوری کی بات چھوڑ, واجب نماز جب تک جسم میں طاقت ہے کھڑے ہو کے پڑھنا, سنت نماز بغیر کسی وجہ کے بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہے, اگرچہ کھڑے ہو کے پڑھنے کا ثواب زیادہ, لیکن بہرحال سنتی نماز, کوئی بھی سنت نماز, نماز شب ہو یا یومیہ کے نوافل ہوں یا عام کوئی سنتی نماز, بغیر کسی مجبوری، بغیر کسی تکلیف، بغیر کسی تھکن، بالکل انسان فٹ ہی نہیں بلکہ سپر فٹ، پھر بھی وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے. ثواب بہرحال کھڑے ہو کے پڑھنے کا ہے، صرف نماز عشاء کے مسئلے کو چھوڑ کر، جس میں آغا کوئی نے کہا تھا کہ اسے تو بیٹھ کر ہی پڑھنا نافلہ عشاء. خیر، ایک عام مسئلہ ہر سنتی نماز کا، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ بعض علماء کے نزدیک اگر سنتی نماز بیٹھ کے پڑھ تو زیادہ ثواب اس میں ہے کہ پھر اس کو ڈبل کر، وہ تفصیل کو چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ وہ تو طریقہ کار کی بحث ہے جو آگے آئے گی. فرق یہ ہے کہ واجب نماز ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھی جائے گی جب تک کہ کوئی عذر شرعی، کوئی جینئر قسم کا پرابلم نہ ہو. سنتی نماز بغیر کسی مجبوری کے بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت ہے. فرق نمبر چار، اب یہ ساری چیزیں توسیع میں بکھری ہوئی تو ہیں، لیکن بہتر یہی سمجھا گیا کہ ان کو ایک جگہ پہ لا کے جمع کر دیا گیا. فرق نمبر چار کہ تقریباً ہر واجب نماز الحمد کے بعد ایک دوسرا سورہ پڑھا جاتا تھا. اب یہ نماز جنازہ، اس پہ تو یہی بحث ہے کہ اس کو نماز مانے یا دعا مانے. اسی طرح رکوع اور سجود کا جو مسئلہ بھی گزرا تھا، نماز جنازہ میں رکوع سجود نہیں. نماز جنازہ ایسی نماز ہے جس پر یہی بحث ہے کہ نماز بھی ہے یا خالی ایک دعا. لیکن اس کو چھوڑ کر باقی جتنی بھی واجب نمازیں، چاہے یومیہ ہو، چاہے نماز آیات ہو، چاہے نماز طواف ہو، چاہے کسی مرحوم کی قضا نماز ہو، یہ جتنی بھی واجب نمازیں، اس میں الحمد کے بعد ایک سورہ پڑھنا. نماز آیات میں بھی اگر ہم ایک ایک آیت کے بعد رکوع کرتے، کبھی سجدے میں نہیں جا سکتے جب تک ایک سورہ مکمل نہ کر دیا. الحمد کے بعد ایک سورہ پڑھنا، جتنی بھی سنت نمازیں ہیں ان سب الحمد کے اوپر اتفاق کر کے آپ کی رکوع میں جا سکتا ہے، سورہ لازم نہیں. جان بوجھ کر سورہ چھوڑ دیں، نماز غلط نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جن سنتی نمازوں کا خاص طریقہ کار اسلام نے بتایا، اس میں اگر سورہ چھوڑ دیا گیا تب بھی نماز غلط نہیں، صرف یہ ہے کہ وہ ثواب نہیں ملے گا. آپ نماز فجر پڑھ رہے ہیں، واجب نماز، الحمد کے بعد دوسرا سورہ اگر آپ نے جان بوجھ کے چھوڑ دی تو ایسا نہیں کہ اسلام کہے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ فجر کا ثواب نہیں ملا، کسی اور کا ثواب مل گیا، نہیں وہ نماز ہی غلط ہو. واجب نماز میں الحمد کے بعد دوسرا سورہ اگر آپ نے نہیں پڑھا تو نہ وہ نماز ہوئی نہ کوئی اور نماز ہوئی، نماز ہی غلط ہو. اگر آپ نے اس نیت سے نماز شروع کی تھی کہ میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، بھول کی بات دوسری، کیونکہ سورہ واجب غیر رکنی ہے، بھولے سے رہ جائے وہ نماز چل جائے گی، لیکن اس وقت بات ہے حالت اختیار کی. سنت نماز کے اندر الحمد کے بعد سورہ کی ضرورت نہیں، آپ الحمد کے فوراً بعد رکوع میں جا سکتے ہیں. ہاں البتہ خود سنت نمازیں مثل نماز وحشت قبر، الحمد کے بعد آیت الکرسی پڑھنا یا دس مرتبہ انا انزلنا پڑھنا یا اعمال شب قدر کی وہ مخصوص نماز کہ الحمد کے بعد سات مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنا، اس میں اگر آپ الحمد کے فوراً بعد رکوع میں چلے گئے آپ کی نماز غلط نہیں. ہاں یہ ہے کہ وحشت قبر کا ثواب نہیں ملے، لیکن نماز آپ کی ہو گئی اور سنت نماز ہوئی اور اس کا ثواب ملا. تو واجب نماز میں جان بوجھ کے سورہ چھوڑنے کی اجازت ہی نہیں، لا یجوز، یہ جائز ہی نہیں. لیکن ہر سنت نماز میں الحمد کے بعد ڈائریکٹ رکوع کیا جا سکتا. فرق نمبر پانچ، اب یہ پانچواں چھٹا فرق تو اتنا زیادہ دے جانے والا مسئلہ نہیں، لیکن ایک بات ہو رہی ہے تو مکمل ہو. پانچواں فرق، واجب نماز کے اندر سور آئے عزائم پڑھنا جائز ہی نہیں، یعنی ایسے سورے پڑھنا جس میں سجدے کی اور واجب سجدے کی آیت. کسی بھی واجب نماز میں آپ ایسا سورہ نہیں پڑھ سکتے جس میں واجب سجدہ. زیادہ انسان اسی بات کا ہے کہ انسان مثلا سورہ الہ اقرا بسم ربک الذی پڑھ، باقی تو جس میں واجب سجدہ ہے وہ سورہ اتنے لمبے لمبے کہ اگر اسلام اس کو واجب میں کر دیتا کہ یہ سورہ پڑھنا ہے تو آدمی بچنے کا کوئی راستہ تلاش کرتا. لیکن سورہ الہ ایک ایسا سورہ جو اپنی مقدار کے اعتبار سے بہت بڑا نہیں، وہ امکان ہے کہ وہ لوگ اسے پڑھ جنہیں یہ مسئلہ معلوم ہے کہ عشاء کی نماز میں لمبے سورے پڑھنے کا ثواب، لیکن واجب نماز میں وہ سورہ نہیں پڑھا جا سکتا جس میں واجب سجدے والی آئے. بھولے سے آپ پڑھ لیں، آپ نہیں پڑھ رہے، کسی اور کی آواز آپ کے کان میں پڑ گئی تو سجدے کا کیا ہوگا، وہ ایک الگ مسئلہ. لیکن سنتی نماز آپ کو بالکل اختیار ہے کہ جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر اسی سورے کو پڑھیں جس میں واجب سجدہ. اب جب آپ یہ سجدے والی آیت پڑھیں تو اب لام والا یہ سوال پیدا ہوگا کہ آپ نے سجدے کی آیت پڑھی، آپ نماز میں سجدہ کیسے کریں؟ اسی طرح پر جس طرح برادران اہل سنت اپنی واجب نمازوں میں سجدہ کیا کرتے ہیں، وہ تمام حضرات جو عمرے یا حج پہ جا چکے ہیں انہیں اس مسئلے سے تقریباً ہر جمعے کی فجر میں سابقہ پڑ چکا، کیونکہ برادران اہل سنت کے یہاں نہ صرف یہ کہ واجب نماز سجدے والی آیت جائز ہے بلکہ جمعے کے دن فجر کے موقع پر تو سنت اور مستحب اور ثواب اس میں کہ سجدے والی آیت پڑھی جائے. تو جو لوگ عام زندگی میں نہیں لیکن مکے اور مدینے میں جائیں نماز جماعت میں شرکت کرتی وہ اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ جمعے کے سورہ پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ سب لوگ سجدے میں گرے اور کھڑے ہوئے اور پھر سورہ اور پھر رکوع اور پھر سجدے، تو وہ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ بیچ والا سجدہ کون تھا، یہ وہی واجب آیت والا سجدہ. ہماری فقہ میں تو واجب نماز میں یہ جائز ہی نہیں. ضمن بتا دوں کہ ہاں اگر کبھی بھولے سے پڑھ لی یا کسی اور کی آواز کان میں آ گئی اور اس طرح آئے کہ سجدہ واجب، تب بھی واجب نماز میں آپ کوئی اور سجدہ نہیں کر سکتے. اس وقت سر کے اشارے سے قرآن کا سجدہ ہوگا، بعد نماز پراپر طریقے سے صحیح طریقے سے اس سجدے کو پورا کرنا. لیکن نماز کے بیچ میں آپ ایک مرتبہ جھک کے سجدے گاہ پہ پیشانی رکھ کے قرآن کا واجب سجدہ واجب نماز میں نہیں کر سکتے. لیکن فرق نمبر پانچ یہی تو ہے کہ سنتی نماز میں آپ کو بالکل اجازت ہے کہ جان بوجھ کے سجدے والا سورہ پڑھیں، اگر سجدے والی آیت آئے نماز کو روکو، ایک مرتبہ باقاعدہ زمین کی طرف جھکے، صحیح سجدہ قرآن انجام دے، پھر کھڑے ہو کے جہاں سے نماز کو چھوڑا تھا وہیں سے نماز کو آگے جاری کی. فرق نمبر چھ، یہ مسئلہ بھی ہمارے یہاں پیش آنے کا امکان کم ہے، جہاں لوگ صرف رتی رکائی نماز پڑھنے کے عادی. لیکن جب ہم مسائل کی تفصیل بتائیں گے تو یہ مسئلہ ضرور آئے گا، اسی لیے اس مسئلے کا فرق آج سن لیجیے. اور وہ یہ کہ جب کوئی آدمی اپنی نماز شروع کرے، الحم کے بعد اسے دوسرا سورہ پڑھنا، اسی الحم کے بعد دوسرا سورہ شروع کر دیا، اب اگر وہ کسی وجہ سے بغیر کسی مجبوری کے یہ چاہتا کہ جو سورہ میں نے شروع کیا یہ نہیں پڑھوں کوئی اور پڑھوں، اس نے انا انزلنا شروع کیا، ایک آیت پڑھی اس کے دل نے کہا نہیں یہ چھوڑ، انا آنا کا سورہ پڑھنا، تو ایک مرتبہ دوسرا سورہ شروع کرنے کے بعد کیا اسے چھوڑنے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ اچھا دیکھیے، کبھی تو یہ مسئلہ مجبوری کی وجہ سے پیش آئے گا، یعنی ہم نے جو سورہ شروع کیا تھا بھول گئے. بھول کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو کوئی بہت ہی عجوبہ یا نہ پیش آنے والا مسئلہ، بھول ایک ایسی چیز ہے جہاں جا کے انسان کو پتا چلتا کہ آدمی کتنا ہی ذہین و لائق کیوں نہ ہو مگر ہے کتنا مجبور. چنانچہ ایسے واقعات بڑے بڑے برادر لکھتے ہیں اپنی کتابوں کہ کبھی ہم نماز میں خلولیہ کا سورہ بھولے، ایک آیت کے بعد دوسری آیت یاد ہی نہیں آ رہی، پچاس پچاس سال سے یہ سورہ پانچ سے دس دس مرتبہ پڑھتے آ رہے ہیں روزانہ. ہو سکتا ہے ہوا بھی ہے ایسے واقعات بھی پیش آتے، تو خیر وہ تو خیر اس کو تو چھوڑ دیے، لیکن ایک خفلا کہ ہم نے سورہ شروع کر دیا بھول گئے، یہ تو مجبوری ہے، یہاں تو ہمیں سورہ بدلنے کا حق ہے، یہ سورہ شروع کی اور اس کے بعد اس سے زیادہ بہتر سورہ یاد آ گیا. معاذ اللہ بہتر کا مطلب کیا ہے؟ ایسا سورہ جو خاص نماز میں مستحب، مثلا نماز کی دوسری رکعت میں قل ھو اللہ مستحب ہے، ہم نے کوئی اور سورہ شروع کر دیا پھر ایک دم خیال آیا کہ قل ھو اللہ کیوں نہ پڑھ، یہ آج جمعے کے لیے ہر نماز میں سورہ جمعہ مستحب، خالی جمعہ نہیں ہر نماز، تو یہ اور سورہ شروع کیا ایک دم یاد آیا کہ بھائی آج تو جمعے کی آخر پڑھ رہا ہوں، سورہ جمعہ کیوں نہ پڑھو. اس میں سورہ بدلنا اس کی اجازت ہے, البتہ کچھ شرائط کے ساتھ, یا تو انتظار کر کہ یہاں کبھی یہ مسئلہ آ گیا اور یا کبھی میں چیک کر. خلاصہ یہ کہ عام حالات میں ایک سورہ شروع کرنی اور اس کے بعد اس کو بدل کے دوسرا سورہ پڑھنا, تقریباً سب کا یہ نظریہ ہے. اس کو بدل تو اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ اس کو نہیں بدل سکتے. اکثریت کی نگاہ تبدیلی کا معیار ہے نصف سورہ, اور بعض مہاراج جی کہتے ہیں دو تہائی سورہ, یعنی جب تک دو تہائی نہ ہو آپ کو بدلنے کا حق ہے, دو تہائی تک پہنچ گیا بدلنے کا حق نہیں. بہرحال یہ تو سب کے نزدیک طے شدہ سورہ کلی آئی جو ہے کافرون اور قل ھو اللہ کو چھوڑو, باقی ہر سورہ آدھے تک آپ بدل سکتے, دو تہائی کے بعد بالکل نہیں بدل سکتے. مگر یہ واجب نماز سنتی نماز میں جب آپ کا دل کیا ہے, جہاں آپ کا دل کیا ہے اور جس سورے میں آپ کا دل کیا ہے, حتی سورہ کافرون اور سورہ قل ھو اللہ, جب آپ کا دل کیا ہے پورا سورہ پڑھ لیا آخری آیت رہ گئی آپ اس کو بدل سکتے. اتنا پیش آنے والا مسئلہ نہیں ہے, اس لیے بس اتنی ہی تفصیل کافی. اس کے بعد شرط نمبر سات, اور وہ یہ, اب یہ جو سات آٹھ نو دس یہ آخر سے جو چار فرق ہمارے سامنے آتے, ان چاروں کا تعلق ہے شکیات اور نماز کی غلطیوں. مسئلہ شرط نمبر سات, واجب نماز کو توڑنا حرام ہے سوائے مجبوری. لا تبطلوا اعمالکم, اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. قرآن کی اس آیت میں بعض علماء کے نزدیک واجب نمازیں بھی شامل ہیں. اس آیت میں یہ واجب نمازیں شامل ہوں کہ نہ, مسئلہ اپنی جگہ طے شدہ. کوئی بھی واجب نماز جب آپ نے شروع کر دی تو مکمل ہونے تک اسے جاری رکھنا ہے, بیچ میں توڑنے کی اجازت نہیں. اب مجبوری کی بات دوسری ہے کہ گھر میں آگ لگ گئی, کسی مومن کی جان کو خطرہ ہے, کوئی الگ مسئلہ. عام الگ سنتی نماز شروع کر لینے کے بعد بھی جب آپ کا دل چاہے آپ توڑ سکتے ہیں. حتی یہ کہہ کر بھی, جو بظاہر بڑا قوی جملہ ہے لیکن گناہ کا جملہ نہیں, ایک رکعت پڑی پھر آپ نے چھوڑ دی کہ اب موڈ نہیں ہو رہا اور چھوڑ کے آج چلے, اگرچہ سننے میں اگرچہ باقی نظر میں دیکھنے میں یہ جملہ کتنا برا اور کیسا کفر جیسا جملہ لگ رہا, لیکن بہرحال نہ حرام ہے نہ گناہ ہے, سنت کراہیت ضرور, لیکن بہرحال سنتی نماز کو جب دل چاہے بغیر کسی مجبوری کے چھوڑا جا سکتا. فرق نمبر آٹھ, آٹھ نو اور دس, فرق نمبر آٹھ, اور وہ یہ ہے کہ سنتی نماز میں اگر کبھی رکعتوں کا شک ہو جائے, شخصیات کا مسئلہ ہے تو بڑا مشکل اور دقیق, اس کی تفصیل میں نہیں جانا ہے, وقت ایک اشارہ, رکعتوں کا شک جو نماز میں اکثر پیش آنے والا مسئلہ, یہ بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ یہ مسئلہ کبھی پیش ہی نہیں آئے, رکعتوں کا شک. واجب نماز میں جب کبھی رکعتوں کا شک ہوتا تو یہ نماز باطل ہو جاتی. شک کا مطلب ہے وہی مسئلہ کہ تھوڑا غور و فکر کر کے بھی شک ختم نہیں ہو تو یہ تو نماز باطل ہو جاتی. فجر کی نماز ہو یا مغرب کی نماز ہو یا باقی نمازوں کی دو رکعتیں مکمل ہونے سے پہلے, بہرحال رکھتی نہیں, یا کبھی شک رکعتوں کے شک سے نماز صحیح تو رہتی مگر بعد میں اس کا علاج کرنا پڑتا, نماز احتیاط پڑھنا پڑتی ہے یا سجدہ صحو کرنا پڑتا. طریقہ کار ہے کہ واجب نمازوں میں جب شک تو یہ نماز باطل ہے, یا اگر صحیح بھی ہے تو کچھ نہ کچھ نماز کے بعد آپ کو اس شک والی نماز کو صحیح کرنے کے لیے علاج کرنا. سنتی نماز, یہ فرق ہے فرق نمبر آٹھ. سنتی نماز میں اگر کبھی آپ کو رکعتوں کا شک ہو تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ رکعتوں کے شک سے سنتی نماز نہ کبھی باطل ہے اور نہ کبھی اس کے کسی علاج کی ضرورت ہے. یہ تو فائدہ سے بھی ہوگا, رکعتوں میں کوئی بھی شک ہو جائے سنتی نماز آپ کی نماز غلط تو نہیں ہے, صحیح, اور ایسی صحیح کہ نہ اس کے بعد کوئی سجدہ صحب ہوگا نہ اس کے بعد کوئی نماز احتیاط ہوگی. چلیں گے مسئلہ تو اتنا تو واضح. پھر کرنا کیا؟ شک کا مطلب ہی ہے کہ آدمی فیصلہ نہیں کر پا رہا. شک ہوا کہ یہ ہماری پہلی رکعت ہے کہ دوسری رکعت. اب سنتی نمازیں عام طور پہ تو ہی رکعت ہوتی. اتنا ہماری سمجھ میں آ گیا کہ نماز ہماری باطل نہیں ہو. اتنا بھی سمجھ میں آ گیا کہ اس کے بعد نماز احتیاط وغیرہ کچھ نہیں. اگر اس وقت کیا کرنا؟ وہ یہی مسئلہ کہ اگر سنتی نماز میں کبھی رکعتوں کا شک تو پہلے تو یہ اطمینان دلا دیا گیا کہ آپ کی نماز نہ غلط ہے نہ بعد نماز آپ کو اس کے لیے کچھ اور عبادت انجام ہو. اب جو کچھ ہے اسی نماز کے اندر اندر اور وہ یہ کہ آپ کی مرضی پہ چھوڑ دیا گیا. آپ جو رکعت آپ کا دل چاہے سمجھ لیں. شک ہو رہا ہے کہ یہ پہلی رکعت ہے کہ دوسری, آپ کی مرضی. آپ اس کو پہلی سمجھنا چاہیں پہلی سمجھ لیں, دوسری سمجھنا چاہیں دوسری سمجھ لیں. یہ بالکل آپ کی مرضی پر ہے. شریعت کو کوئی دو رکعت سمجھ کے نماز ختم کریں تب بھی آپ کی نماز صحیح ہے. ایک رکعت سمجھا آپ نے اس کے بعد دوسری رکعت پڑھ لی تب بھی نماز آپ کی صحیح ہے. حقیقت میں کچھ ایک ہو لیکن وہ چاہے غلط بھی نہیں ہے آپ کی یہ نماز صحیح ہے. اور ایسی صحیح ہے کہ بعض نماز کسی احتیاط وغیرہ کی ضرورت نہیں. اچھا اب ایک غلط کہ یہ آپ کو اجازت دے دی گئی کہ چاہے کم پہ بنا رکھیں چاہے زیادہ. لیکن ہاں اگر ایسا شک ہو رہا کہ زیادہ سمجھنے سے زیادہ والا سمجھنے سے نماز اپنی لمٹ سے باہر نکلی جا رہی ہے, پھر یہ کہا گیا کہ نہیں نماز تو پھر بھی صحیح مگر کم والا کم کم والی رکعت کم. مثلا شک تھا کہ ایک ہے یہ دو, یہ جو شک ہے اس کے دونوں پہلو نماز ہو سکتی ہے. لیکن فرض کیجئے کہ سنتی نماز ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمارے حساب سے ہم کو پڑھتے ہوئے کافی دیر ہو گئی, تو شک یہ کہ دوسری ہے یا کہیں میں تیسری رکعت میں تو نہیں پہنچ گیا, بھول گیا ہوں, عادت ہے ظہر اثر کی طرح کہیں میں تیسری میں تو نہیں گئے. شک ایک اور دو کا نہیں ہو سکتا ہے, شک ظہر تین کا. اب اس صورت نماز آپ کی پھر بھی غلط نہیں ہوئی لیکن اب آپ کو اختیار نہیں ہے کہ چاہے دو سمجھے چاہے تین, کیونکہ تین سمجھ لیں گے تو نماز غلط ہو جائے. اور شریعت کہہ رہی ہے نماز کو غلط تو ہونے نہیں دینا, یہ نماز صحیح ہو گئی. یہاں پر اب آپ کو دو ہی رکعت سمجھنا. اگر دو اور تین میں شک اور دو اور تین ہی نہیں اس سے زیادہ شک ہے, دو ہے کہ چار شک ہے کہ چار ہے کہ چھ دو ہے کہ چھ شک ہے کہ دو ہے کہ آٹھ, سارے شک رہے گئے. یہ دو اور آٹھ کا جس کیوں ہو گھڑی سے نگاہ پڑی کہ دس منٹ سے میں پڑھ رہا ہوں نماز, یہ وہ تو نہیں ہو سکتی, شاید میں آٹھ نو تک تو نہیں پہنچ گئی. یقین اگر ہو گیا تو نماز غلط, شک رہا تو دو ہی سمجھ. لیکن اگر یہ شک اس طرح کہ پہلی ہے کہ دوسری ہے کہ تیسری رکعت, واجب نماز میں ایسی مثالیں شک ہوتا ہے دو ہے یا تین ہے یا چار, وہ پہلا سنت میں شک ہوا ایک ہے کہ دو ہے کہ تین. اب تین والے کو تو نکال دیے تین نہیں ہو سکتا, تین کو مان لیں گے تو نماز غلط ہو جائے گی, نماز کو تو غلط ہونے ہی نہیں دینا. ہاں اب ایک دو اس میں آپ کا اختیار ہو, تو جب ایک دو تین کے شک تو اختیار بھی آپ سے ملا اور اختیار نہیں بھی ملا. تین کی طرف آپ نہیں جا سکتے اس کو نکال, لیکن ایک اور دو میں اختیار رہا اس سے زیادہ مناسب نہیں ہے مسئلہ, اتنا کافی ہے. فرق نمبر آٹھ, سنتی نماز رکعتوں کی تعداد میں شک ہو جائے تو اول تو نہ نماز باطل ہے نہ بعد نماز کوئی اور واجب ہم پر آتا, اور اسی نماز کو صحیح سمجھے اور آپ کی مرضی ہے کہ جو شک ہوگا اس کے فن والے پہلو کو مان لے یا زیادہ والے کو اس کے مطابق نماز ختم کر. لیکن ہاں اگر زیادہ والے کو مان لے نماز جو سے باہر چلی جا رہی ہے تو اس کو نہ مان, پھر بھی نماز غلط نہیں. پھر لے اس میں پہلو نکلے شک کے دو دو ہی پہلو دو کے اوپر وہ چھوڑ دیجئے, اتنا شک تو خیر کسی کو سنتی میں نہیں ہوگا. سنتی نماز میں عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ رکعتوں کے شک بھی نہیں ہوگا. یہ بھی ایک عجیب بات کہ سنتی نماز میں بہت کم لوگ ایسے آتے جو کہیں کہ ہمیں رکعتوں کا شک ہوا, یا تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اسے دو ہی رکعت, تو ایک دو رکعت تک تو آدمی اپنے آپ کو اتنا پابند سمجھ سکتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, پھر ذہن بھٹکنے لگتا ہے. یا تو یہ وجہ ہوگی اور یہ وجہ ہوگی کہ شیطان سے بھی پتا ہے کہ اس میں شک پیدا کرانے سے فائدہ کیا, اس کی نماز تو پھر بھی صحیح رہے تو جا کے محنت اس واجب نماز میں کرو جہاں بیچارہ گھن چکر بن جائے, کیونکہ توضیع کو آپ کھول کے دیکھیں تو رکعتوں کا شک آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا. ہے واجب نماز میں باہر جب کبھی رکعتوں کا شک تو نماز اسی طرح سے صحیح نہیں ہو سکتی.
یا تو بالکل غلط ہوگی یا بعد میں کوئی علاج کرنا پڑے گا. دیکھیے فقہ میں نماز کے علاج سے مطلب ہے نماز احتیاط یا فقہ کا. فرق نمبر 9 بہت محسوس کر رہا ہوں کہ بات پھیل رہی. تو آئیے فرق نمبر 8 کے بعد فرق نمبر 9. اس کا تعلق بھی انہی مسائل سے کہ واجب نماز میں بعض غلطیوں کی وجہ بعد نماز سے جہ صاحب کرنا پڑتا. بھولے سے بات چیت کر لی, غلط جگہ سلام پڑھ لیا, قیام بیجا ہو گیا بعض مستحقین کے نزدیک, ایک سجدہ بھول گئے, تشہد, بہت ساری چیزیں. لیکن سنت نماز کا قاعدہ کلی ہے کہ سنت نماز میں کبھی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا. چاہے آپ وہی ساری غلطیاں کریں جو واجب نماز میں سجدہ صاحب لے آئے, سنت نماز میں بھولے سے بات ہوگی, کوئی بات نہیں. کوئی بات نہیں کا مطلب کہ نتیجہ صاحب ہے نا نماز غلط. سنت نماز میں آپ نے غلط جگہ سلام پڑھ لی, بالکل وہ تمام چیزیں جن کی وجہ سے واجب نماز میں سجدہ صاحب, وہی چیزیں اگر سنت نماز میں ہو تو وہ کوئی ہے کہ سنتی نماز کے لیے سجدہ صاحب اسلام نے پسند نہیں رکھا. بلکہ اکثر علماء کے نزدیک اگر آپ احتیاطاً کرنا چاہیں تو خود ایک گناہ ہو سکتا یہ سمجھ کے کہ شاید اسلام میں اس کا حکم ہے. تو ایک یہ مسئلہ بنیادی پر کہ واجب نماز کا سجدہ صاحب ہے, سنت نماز میں کبھی سجدہ صاحب نہیں. دسواں اور آخری فرق لیکن سب سے مشکل اور سب سے جٹل ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شخصیات نماز کا حصہ نہیں پڑھا ہے, بہت مشکل. اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے لیکن یہ سوچ کر کے صرف ایک چیز کو چھوڑنے کا مطلب یہ کہ آئندہ تقریر میں یہ ساری چیزوں کو سرسری صحیح بیان کرنا پڑے گا. تو آئیے چاہے آج تقریر نہ ہو مگر یہ ایک مسئلہ اپنی جگہ مکمل ہو, ایک تقریر اپنی جگہ مکمل ہو. دسواں فرق, دسواں فرق یہ کہ سنت نماز میں اب یہ جملہ ہی ایسا ہے کہ ایک ایک چیز کی تشریح ضروری محسوس ہو رہی ہے لیکن وہ ممکن نہیں. دسواں فرق واجب نماز میں, واجب نماز اگر جان بوجھ کر رکن نماز بڑھا دے یا جان بوجھ کر رکن نماز کم کر دے جو واجب رکنی تو نماز باطل ہو جاتی, رکن اگر بڑھا دیں یا کم کر دیں. سنتی نماز بہرحال رکن اگر کم کر دیں تو نماز باطل, لیکن اگر سنتی نماز جان بوجھ کر بھی رکن بڑھا دیں تو نماز صحیح رہتی. رکن نماز بڑھا دینا, رکن کیا ہے؟ دو چیزیں, تکبیرۃ الاحرام, قیام متصل برکو, خود رکو, یہ سارے ارکان نماز, رکن نماز. واجب نماز اب کیونکہ ہم صرف فرق بتا رہے ہیں اس لیے جو چیز دونوں میں مشترک ہے اسے تو بتانے کی ضرورت نہیں, وہ ہے رکن کی کمی کا مسئلہ, وہ دونوں میں ایک. لیکن فرق ہے کہ واجب نماز میں اگر آپ نے رکن بڑھا دیا تو آپ کی نماز غلط ہوگی, جس طرح کم کرنے سے جو غلط, لیکن سنتی نماز میں رکن اگر بڑھا دے تو آپ کی نماز غلط نہیں. بس اب یہ تو فرق ہو گئی. بس اس مسئلے کی بنا پر ایک دوسرا مسئلہ واجب اور سنت کا الگ ہو گیا, وہ الگ چیز نہیں ہوئی تھی. وہ کیا؟ دیکھیے آدمی اگر کبھی اپنی نماز پڑھ رہا واجب نماز, اس میں کوئی چیز بھولے سے چھوٹ جائے لیکن ابھی نماز کے اندر اندر, تو جو چیز آپ کی بھولے سے چھوٹ گئی اور آپ کو نماز میں آگے جا کے یاد آ گئی فلا چیز میں نے چھوڑ دی, اب کیا طریقہ ہے کہ اگر آپ اگلے رکن میں داخل نہیں ہو فوراً واپس پیچھے جائیے نماز میں, اس چیز کو پکڑ لیجیے اور اس کے بعد کی نماز کو بھی دوبارہ پڑھ لیجیے. مثال الحمد سورہ بھولے سے چھوڑ, یا کہیں آپ نے الحمد بھولے سے چھوڑ دیا سورہ پڑھنا ہے, سورہ پڑھنا ہے, سورہ پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ الحمد سے چھوٹ گئے. اچھا اب اگر آپ رکن میں نہیں گئے تو جو چیز چھوٹ گئی اس کے لیے پیچھے آئی, یعنی آپ نے سورہ پڑھا ہے, اگر آپ ابھی رکو میں نہیں گئے تو جو سورہ پڑھا ہے اس کو کینسل سمجھ, دوبارہ الحمد پڑھیے پھر سورہ پڑھیے پھر رکو میں جائیے. لیکن اگر آپ کو الحمد چھوٹنے کا اس وقت یاد ہے جب آپ رکو میں پہنچ چکے کہ ارے الحمد چھوٹ گئے, اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر الحمد کو پکڑنے کے لیے آپ پیچھے جاتے تو یہ رکو میں تو اب آ چکے, جب الحمد سورہ پڑھیں گے پھر رکو کرنا تو ڈبل رکو ہو جائے. ڈبل رکو تو اسلام میں واجب نماز میں ہو نہیں سکتا سوائے جماعت کے, واجب نماز کا کیا مسئلہ؟ مستحدی نے کیا لکھا کہ اس عدم کو جو آپ چھوڑ رہے ہیں معاف کر دیں. غلطی ہو جائے واجب غیر رکھنے کی, اس کو ٹھیک کرنے جا رہے تو رکن نکلا جا رہا, رکن کی اہمیت زیادہ ہے, سمجھیے آپ کی نماز صحیح. یہ غلطی معاف. مثال نمبر دو, آپ پہلی رکعت آپ نے پڑھی, کھڑے ہو گئے, پھر دوسری رکعت شروع کی, الگ پڑھا, پورا پڑھا, قنوت پڑھا, اس دوران آپ کو یاد آ گئے کہ آپ نے پہلی رکعت میں سجدہ چھوڑ دیا, جو سجدے کرنا تھے آپ نے ایک ہی سجدہ کیا. اب بہرحال سجدہ ہے تو واجب, اب کیا کرے گا؟ نہیں ہو چکے آ جاؤ اگلے رکن میں داخل ہو چکے, مثلا آپ اگلی رکعت کے رکن میں چلے گئے یا اس کے آگے کہیں چلے گئے, اب آپ اسے نہیں جا سکتے, کیونکہ اگر آپ پیچھے والے سجدے کو پکڑنے کے لیے جائیں گے وہ سجدہ تو نہیں جائے گا. اگر سجدہ ملنے کے بعد پھر آپ کو نماز وہیں سے آگے پڑھنا, دوبارہ الحمد پڑھیں, دوسری رکعت کا پورا پڑھیں, پھر رکو میں جائیں. غیر رکنی کو ٹھیک کرنے کے لیے رکن کو آپ بگاڑ رہے ہیں, یہ عقل کے خلاف ہے اور شریعت کے خلاف. تو اگر پہلی رکعت کا سجدہ رہیں گے, دوسری رکعت کے رکو میں جانے سے پہلے یاد آ گئے, کوئی پریشانی کی بات نہیں. آپ نے جتنی اب تک نماز پڑھی ہے اس غلطی کے بعد اسے کینسل سمجھیے, واپس جا کے وہ سجدہ کیجیے دوسرا, پھر کھڑے ہو کے ہیں پھر اسے الحمد پڑھیے, الحمد اللہ پڑھیے, قنوت پڑھیے اور نماز جاری کر. لیکن اگر آپ دوسری رکعت کے رکوع میں جا چکے ہیں یا اس کے آگے, اب غلطی ٹھیک کرنے پیچھے نہیں جا سکتے. لیکن یہ سب ہے واجب نماز, کیونکہ واجب نماز میں رکن بڑھا دینا غلط. یہی کیس اگر سنت نماز میں پیش آ جائے کہ سنت نماز میں آپ پہلی رکعت پڑھ کے دوسری رکعت میں پہنچ چکے ہیں اور الحمد پڑھاؤ, قلو اللہ پڑھاؤ, دوسری رکعت کے رکوع میں کا یاد آیا, ایک سجدہ تو چھوٹ گیا, کیونکہ سنت نماز میں رکن بڑھانے کی اجازت یہاں پر آپ کے لیے وہ حکم نہیں ہے جو واجب کر, کہ اگر رکوع میں پہنچ گیا تو نماز جاری رکھو, پیچھے پلٹ کے نہ دیکھو, ورنہ پتھر بھی ہو جاؤ گے بقول محاورے, یعنی غلط ہے نماز. نہیں, سنتی نماز میں رکن میں بھی یاد آ گئے, کیا بولتے بھائی, جس وجہ سے واجب نماز میں ہم پیچھے نہیں جا رہے تو رکن ہمارا ڈبل نہ ہو جائے. سنتی نماز میں تو وہ بدل ہی نہیں, سنتی نماز میں اجازت ہے رکن ڈبل کرنے کی, لیکن مسئلہ وہی رہا اصول کی وجہ سے. اگر اصول سمجھ میں آ گئے تو خود بخود مسئلہ حل ہو گیا کہ سنتی نماز کے رکو میں جا کے یاد آئے کہ جی پچھلی رکعت پہ ایک سجدہ تو آپ چھوڑ چکے, کوئی بات نہیں, رکو سے کھڑے ہو جائیے, واپس بیٹھیے, پہلی رکعت کا سجدہ کیجیے, سجدہ کھانا, پھر دوبارہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہیں, الحمد پڑھے, قلم اللہ پڑھے, رکو کرے, نماز جاری رکھیے, نماز صحیح. واجب نماز کے رکو میں بہت کر پچھلی غلطی یاد آئے تو نماز کو آپ واپس ریورس میں نہیں بھیجا سکتے, اس لیے کہ رکن ڈبل ہوا جائے. سنتی نماز میں بالکل رکن میں جا کے بھی ریورس میں جا سکتے. اور مسئلہ واجب اور سنت نماز کے لیے الگ نہیں, اصول الگ, کہ سنت نماز میں رکو کی زیادتی معاف ہے, واجب میں معاف نہیں. اسی کی ایک اور مثال, ایک اور مثال, یہ اصول یہی ہے. مسئلہ نمبر 10 کی مثال اس کا, اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تشہد بھول جائے نماز, کیا مسئلہ؟ عام واجب نماز, اگر ایک آدمی تشہد بھول گیا, جہاں تشہد پڑھنا تھا نہیں پڑھا, اور یہ بہت پیش آنے والی غلطی, دوسری نماز کی مسئلہ مغرب کی یا ظہر اثر کی, دوسری رکعت کے بعد اسے بیٹھ کے تشہد کرنا تو یہ ڈائریکٹ کھڑا ہوا, تیسری رکعت اس نے شروع کر. واجب نماز میں کیا حکم؟ واجب نماز کا حکم یہ کہ اگر تشہد غیر رکنی چیز, اگر آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, ایک دفعہ پڑھا, دو دفعہ پڑھا, تین دفعہ پڑھا, بارہ رکوع میں جانے سے پہلے یاد آیا کہ ابھی تشہد تو رہ گئے, واجب نماز کا مطلب ہے, کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, بیٹھ دو, جو تشہد رہ گیا تھا اسے پڑھو, لیکن پھر کھڑے ہو کے یہ تیسری رکعت نئے سرے سے پڑھنا, جو سبحان اللہ والحمد للہ پڑھا تھا وہ غلط ہو گیا, کیونکہ سبحان اللہ والحمدللہ تشہد کے بعد ہوتا ہے, اس سے پہلے نہیں ہوتا, تو جو پہلے پڑھا وہ غلط ہو گیا, اب دوبارہ پڑھنا اور نماز جاری رکھ, ٹھیک ہے, یہ مسئلہ تو دور. لیکن اگر یہ ہم کو تشہد کی غلطی یاد آئی جب سبحان اللہ والحمدللہ وغیرہ پڑھ کے تیسری رکعت رکوع میں پہنچ گئے یا رکوع سے آگے نکل گئے, اب یاد آیا کہ وہ تشہد تو نہیں گیا, واجب نماز میں کیا حکم ہے؟ کہ نماز تو تمہاری غلط نہیں مگر واپس تشہد نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ اگر اس تشہد کو ٹھیک کرنے جاؤ اور پھر دوبارہ نئے سرے سے رکوع کرو گے تو رکوع ہو جائے, نماز پڑھتے رہو, بعد نماز تشہد کی قضا کرو,
نماز تو صحیح ہے لیکن مسلط کے لیے تو واجب نماز بعض حالتوں میں تشہد کے لیے پیچھے واپس جانے کا حکم اور بعد میں نہیں. اور کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے بہت ہی آسان اصول, جہاں رکو ڈبل ہوا جا رہا ہے وہاں پہ واپس جانے کا حکم نہیں ہے کیونکہ واجب نماز میں رکو ڈبل نہیں ہو سکتا. اور جہاں رکو ڈبل نہیں ہو رہا اس سے پہلے پہلے یاد آ گئے واپس جائے. سنتی نماز میں واپس ہی سمجھ رہے ہیں کہ دونوں صورتوں کے اندر, یعنی چاہے رکو میں جانے سے پہلے یاد آ گیا کہ تشہد رہ گئے یا رکو میں جانے کے بعد, وہ الگ مسئلہ ہے کہ سنتی نماز میں تشہد کا مسئلہ کب پیدا ہو. لیکن اس سے فرق نہ ہو, چار رکعت سنتی نماز ہو, نماز وتر اور شفا کا ملاج ہے تو تین رکعت سنتی نماز ہو, اور ایک اصولی مسئلہ کہ سنتی نماز کے اندر چاہے رکو میں جانے سے پہلے یاد آئے کہ تشہد بھول گیا یا اس کے بعد یاد آئے, جہاں بھی یاد آئے فوراً پلٹ کے تشہد پڑھو اور اس کے بعد پوری نماز ہو. حتیٰ یہ کہ نماز ختم ہو گئی اور ابھی آپ نے وضو توڑنے والی کوئی چیز نہیں کی, قبلہ رخ بیٹھے ہیں, سنتی نماز ختم ہو گئی, دعا پڑھ لی, سورہ یاسین پڑھ لیا, پھر یاد آئے کہ تشہد رہ گیا. واجب نماز میں تو یہ تھا کہ خالی تشہد کی قضا کرنا, سنتی نماز میں نہیں, دم سے واپس نماز میں چلے جائے, دوسری وہ تشہد پڑھو اس کے بعد کی ساری رقم دوبارہ پڑھو. اس لیے کہ اصول وہی ہے کہ سنتی نماز میں رکن بڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ میں نے محسوس کیا وہ بہت سو کے سن کے اوپر سے اور بہت اوپر کرنے سے بھی بہت اوپر سے گزرا یہ مسئلہ. اسی لیے اسی پہ اتفاق کرتا ہوں, مزید سمجھانے کا مسئلہ ہے آپ کو اور کنفیوز کرنا. دسویں چیز یہ ہو کہ واجب نماز رکن کی زیادتی قسم برداشت نہیں, چاہے نماز کی کسی غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے رکن بڑھا, سنتی نماز میں رکن کی زیادتی سے نماز صحیح رہے, اور اس اصول کی بنا پہ یہ دو مسئلے حل. اب یہ تو دس طے شدہ فرق, لیکن گیارہواں اور بارہواں بھی فرق مہاراجی نے لکھا ہے, لیکن یہ کہہ کر کہ اس کے اندر تھوڑا تفصیل میں جانا پڑے. اب جو لکھ دیا گیا ہے اس کو تھوڑا ہلکا اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں. گیارہواں فرق یہ لکھا جاتا ہے کہ واجب نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی اور کوئی سنتی نماز جماعت کے ساتھ نہیں. ایک سارا بہت بڑا کہ سنتی نماز آپ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے, لیکن واجب نمازوں میں بھی کچھ واجب نمازیں ایسی ہیں جو جماعت کے ساتھ غلط, وہ ہے نماز ثواب. نماز یومیہ آپ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے, نماز آیات آپ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے, نماز جنازہ آپ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے, منت کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں, باپ کی قضا نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے. اب وہ الگ مسئلہ ہے کہ امام اور معمول کی نماز کا ایک ہونا ضروری نہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے باپ کی قضا نماز اسی کے پیچھے پڑھے جو پیش امام اپنے باپ کی قضا پڑھ رہا. جی نہیں, وہ یومیہ پڑھ رہا ہے, ہم اپنے باپ کی قضا پڑھ سکتے ہیں سوائے نماز ثواب, یعنی خانہ کعبہ کا جو ثواب اس کے بعد جو واجب نماز. آج کل تو سعودی حکومت اجازت ہی نہیں دیتی جماعت کی, لیکن اگر اجازت دے بھی دے تو ہم وہاں پر خانہ کعبہ کے صحن اپنی دوسری نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں شیعہ امام کے ساتھ, لیکن ثواب کی نماز جو خاص خانہ کعبہ کی نماز وہ جماعت کے ساتھ پڑھنا اکثر علماء کے نزدیک غلط ہے, باقی کے نزدیک احتیاط واجب یا اشتہاد بڑی بات. تو ایک اس کو چھوڑ کر واجب نماز جماعت کے ساتھ, اور سنت کی کوئی نماز جماعت کے ساتھ نہیں سوائے دو نمازوں, ایک وہ سنتی نماز جو اصل میں واجب تھی اور سنت ہو گئی جس کی جنس بدل گئی. یہ اردو میں تو بڑا مشکل ہے, یعنی بڑا عجیب لفظ بن جاتا ہے جنس بدلنا, عربی میں اس کے کچھ اور مانے. مثلا عیدین کی نماز افضل واجب غیبت امام کی وجہ سے سنت, اور چاہیں آپ دوبارہ تو اس کو واجب کر سکتے, صحیح طریقے سے امام کو پکارے امام ظاہر ہو جائیں گے پھر واجب. اصل کی جو واجب نماز اس لیے یہ سنت بن کر کی جماعت سے پڑھی جا سکتی, ہم اپنی ظہر کی نماز گھر میں پڑھ کے آ گئے مسجد میں پہنچے دوبارہ ظہر کی نماز مل رہی, مگر دوسری ظہر کی نماز واجب نہیں وہ تو ہو دو یہ سنت, مگر ہمارا ظہر کی نماز اصل تو واجب ہوتی, ہمارے پرٹیکولر کیس میں یہ سنت ہوئی, ورنہ اسلام میں ظہر سنت نہیں یہ جماعت کے ساتھ. تو سنتی نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہے سوائے دو. نمبر ایک تو ایک اصول ہوا کہ ہر وہ واجب نماز جو ہے تو واجب اس وقت کسی وجہ سے سنت بن گئی وہ آپ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے, اور نمبر دو جو صحیح معنی میں واحد سنت نماز ہے جو جماعت ہے نماز استسقاء, جب کبھی کسی علاقے میں بارش نہ ہو تو
تو سارے شہر والوں کے لیے حکم ہے کہ شہر سے باہر نکل کے نماز پڑھیں. البتہ یہ حکم مستحب, لیکن یہ والی نماز الگ بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر جماعت کی جا سکتی. ایک یہ تھا جس پر بارہ کچھ ٹیکنیکل بحث ہوتی, اور دوسرا اور آخری فرق جس کے ساتھ غالباً آج کے درس کا وقت بھی مکمل ہو گئے, وہ ہے واجب. اچھا یہ سب سے مشکل فرق, واجب نمازوں میں اذان ہوتی ہے اذان اقامت, سنت نمازوں میں اذان اقامت نہیں. البتہ واجب نمازوں میں بھی یومیہ کے لیے تو ہے اذان اور اقامت, باقی چیزوں میں بحث. نماز آیات ہو, خیر نماز طواف تو ہوتی ہی نہیں, نماز آیات ہو, نماز طواف ہو, نماز جنازہ, کچھ کچھ علماء نے انہیں اجازت دی اصطلاق 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 کر سکتے, لیکن بعض علماء کہتے ہیں یہ بھی اجازت نہیں, اس نیت سے اذان کی نیت سے اصطلاق کہنا یہ نہیں. بارہ ایک فرق کم از کم یہ تو ہوگا کہ سنت نمازوں میں اذان اقامت نہیں, واجب نمازوں میں سے کم از کم یومیہ میں اذان اور اقامت. یہ بارہ فرق لکھنے کے بعد بھی مہاراج یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی واضح اور نمایاں فرق, پھر بھی کچھ اور واجب اور سنت کے احکامات الگ الگ ہیں جو ہم مسائل کی تفصیل میں اپنے اپنے موقع پہ بتائیں, اور کچھ چھوٹے چھوٹے فرق, لیکن یہ بنیادی فرق واجب اور سنت کا فرق. اور اس لیے آگے کہ ہمارا درس نماز کی ابتدائی مسائل پر ہے جس میں واجب اور سنت کو ملا کے بتایا جا رہا, چنانچہ آئندہ کا درس بھی اسی عنوان پر ہوگا. آئندہ اب ترتیب کے اعتبار سے اوقات نماز کی طرح نماز کا وقت, وہ اسی طرح سے واجب نمازوں کا وقت کیا ہے, ان کے نوافل کا وقت کیا ہے. اور اس میں یاد رکھیے کہ بڑی پیچیدہ ہے نماز مغرب کے نافل, اکثر علماء کے نزدیک جو گھنٹے میں قضا ہو جاتی ہے نافل ہے مغرب, اگر خود جیسے مراجی کے نزدیک اس وقت تک پڑھ سکتے ہی جب تک کہ اصل نماز, اسی طرح کی دور بات ہے. تو ابھی نافلہ اور واجب, واجب اور نافلہ یہ مل مل کے آتی رہیں گے کم از کم نمازوں کے اوقات تک, اس کے بعد پھر ان شاء اللہ خزلہ اور مکان اور طہارت, تو صرف واجب واجب کا مسئلہ چلے گا, جہاں مستحب کا فرق ہوگا وہاں اس کی وضاحت ہو جائے گی, مگر باقی مسائل صرف واجب کو ذہن میں رکھ کے انجام دیے جائیں گے. کیونکہ 13 ستمبر کو آئرہ کانفرنس مکمل ہو چکی, اب اس کے نتائج کی بحث اور نتیجہ فورا نہیں نکلے گا, اس لیے آج کا درد یہ آج کی جو صبح ایسی کی اختتام ہے کہ جس کو میں دو حصوں میں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. آج کی حد تک معذرت کہ وہ تقریر والا حصہ غائب ہو گئے, آئندہ انشاءاللہ اپنی حد تک کوشش رہے گی کہ دونوں حصوں کو مناسب وقت دیا جائے. 10 اختتام کو پہنچا ہے. ایک سوال کیا آیا ہے کہ یہ کہا گیا ہے میرے بارے میں کہ آپ کو تو تبلیغ کرنا ہے, تو آنا جانا آپ کے لیے تو مسئلہ نہیں ہوگا. یہ تو ممکن ہے کہ سولجر بازار والے کھارگر آ سکتے ہیں, لیکن یہ ناممکن ہے کہ کھارگر والے سولجر بازار جا سکتے ہیں, وہ ناممکن ہے تو مجھے پتا نہیں ہے. یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سولجر بازار کا درد رکھنے سے وہاں کے لوگ ضرور آئیں گے. آخری بات بڑی عجیب ہے, کھارگر والوں کو جوڑا مت کیجیے, آپ کو یقین رہنا چاہیے صحیح لفظ ہے, اردو کی اصلاح بھی کر دی جائے, کاراگر والوں کو یقین نہ کیا جائے. تو بیوہ ہو گئی یقین, وہ ہمیشہ نہ بیوہ رہتے نہ یقین, 16 سال کے بعد تو بارہ یقین بھی اب یقین نہیں رہتا. آپ میں سے جن جن کے والد انتقال کر گئے ہیں ان کی عمر 50 سال, وہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم یقین یقین کے طرف کھائی. تو ایک اسٹیج آتا ہے کہ یقین سمجھدار ہو جاتا ہے, بالغ ہو جاتا ہے, خود بہت کچھ کر سکتا ہے, تو اب اگر اس کا باپ تو نہیں واپس آئے, پھر بھی وہ یقین کی کیٹیگری سے نکل گئے. گھر کے یقین یقین یعنی بات نہیں, لیکن 150 سال کا بڈھا بھی اگر اس کا باپ نہیں اپنے آپ کو یقین تو کہہ سکتا ہے بغت کے بعد, لیکن جو ذرا احکامات ہیں یقین کا خیال کر رہے ہمدردی کر رہے اس کے لیے نہیں. تو کاراگر کا درد 16 سال کے بعد یقین ہے کہ یقین نہیں ہے, اس کے اوپر بحث کی گنجائش وہ اپنی جگہ, وہ تو خیر ایک بات تھی, لیکن میں یہ اکثر ہوں یہ تجویز میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھی, اسی لیے رکھی تھی کہ فیصلہ مسلط نہیں کرنا, ورنہ تو بجائے اس کے کہ کوئی تجویز رکھی جاتی جائے کہ اعلان ہو جاتا, اسی بس یہ آئندہ سے درد تو یہ بازار میں, اور میں کہہ سکتا تھا اور بالکل صحیح بھی تھا کہ مجھے جلدی ہے, میں جا رہا ہوں مسجد سے, گاڑی میں بیٹھ کے چلا جاتا, خدا مسجد میں بھی اعلان ہو جاتا, اور آئندہ ہفتے سے سولجر بازار ہی میں جاتا یہاں نہ, لیکن ایسا نہیں کیا گیا, بلکہ باقاعدہ پچھلے ہفتے آپ کے سامنے کی تجویز رکھی گئی کہ غور کریں, اپنی رائے دیں, سوچیں, اور کسی اعتبار سے نہ سوچیں, کہ ہم کہاں جا سکتے ہیں اور کہاں نہیں آ سکتے ہیں, درد کا زیادہ فائدہ کہاں ہو سکتا ہے. اور ابھی بھی یہ تجویز تجویز کے مرحلے میں, آپ حضرات غور کیجئے, مجھے بتائیے, منتظرین کو بتائیے, منگل کی تقریر کے بعد بتائیے, اور واقعا اگر کوئی معقول بات سمجھ میں آ گئی تو اس یہ فیصلہ نہیں ارادہ تھا جس کو بدلا جا سکتا. آپ کا درد اقتدام کو پہنچا اس گزارش سے تھا, جو باقی جو بات آپ نے سنی ہو کہ نہ سنی ہو اس پر ابھی غور کر, لیکن اسی ہفتے کے اندر اندر ہم کو فیصلہ کر لینا, ارادے کو فیصلے کی منزل پر اسی ہفتے پہنچ جانا. کبھی تو ایک ہونے کا حق آیا ہے, باقی لوگ ہیں اس باتیں مجھ سے نہیں کہی جا سکتی ہے, تو سامنے منتظر ہی اس سے بات کر لیجیے, تاکہ آئندہ ہفتے جب ہم یہاں ایک اعلان دے کر, اعلان یا تو یہ ہو کہ درخون پکڑ ہو گیا, یا یہ ہو کہ اس سال کی حد تک یہ تجویز منسوخ ہوگی.